ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں وضو اور نواقض وضو کا بیان تھا، نیز یہ بات بھی گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمر بن حزم صحابی کو لکھا تھا، اس میں ایک اہم بند، ایک اہم ٹکڑا یہ بھی تھا، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے یا چھوئے، اور غیر پاک آدمی نہ چھوئے. تو اس سے علماء نے مختلف معانی لیے ہیں، جس بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خبر ہے، یعنی قرآن کو صرف فرشتے چھوتے ہیں اور اس میں بغیر وضو کے یا بغیر جنابت کے چھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط جو حضرت عمر بن حزم کو بھیجا تھا، اس میں احکام بھیجے تھے، شریعت کے احکام، جس میں دیت کے احکام تھے، اسی طرح قصاص وغیرہ کا بھی ذکر تھا، اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے، یہ خبر نہیں تھی. البتہ کلام پاک کی آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ خبر ہے، لیکن حدیث میں جب ایک حکم بیان کیا گیا کہ اس کو صرف پاک ہی آدمی چھو سکتا ہے، دوسرا نہ چھوئے، تو آیت کی بھی یہی تفسیر سب سے زیادہ قریب ہے. اس تو طاہر کا مطلب بعد میں اختلاف کیا گیا کہ طاہر کا مطلب مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، ان المؤمن لا ینجس، اسی طرح اور کافر نجس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف مسلمان ہی چھوئے. یہ بات بھی عموم لفظ کے ساتھ میل نہیں کھاتی، کیونکہ لفظ کا عام معنی یہ ہے کہ اس کو پاک آدمی چھوئے. تو پھر بھی طہارت اور غیر طہارت کا ایک مسئلہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ فلاں طہارت کے ساتھ ہے یا غیر طہارت کے ساتھ ہے. اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونے سے منع کیا ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے. یعنی آدمی اگر وضو کے ساتھ نہیں ہے تو کلام پاک کو نہ چھوئے، ہاتھ سے نہ چھوئے. اور پڑھنے کا مسئلہ، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کلام پاک کو پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے اور چھونا الگ ہے، چھو کر کے پڑھنا الگ ہے، تین مسئلے ہو گئے. یعنی مطلق چھونا، چھو لیا ایسے ہی، یہ بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اور چھو کر کے پڑھے یہ بھی نہیں جائز ہے، الا یہ کہ باوضو ہو، طہارت کاملہ ہو. اسی طرح اگر پڑھنا چاہتا ہے بغیر چھو کر کے تو وہ مسئلہ الگ ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت. اس میں اگرچہ یہ عمومی بات ہے کہ ہر وقت آپ علی کل ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن ذکر سے مراد لسان کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ دل میں. دل کا ذکر جو ہے وہ اصل ذکر نہیں، جس جہاں مسئلہ آتا ہے کہ کس حالت میں، پاکی کی حالت میں ذکر کرے یا ناپاکی کی حالت میں، تو وہ ذکر زبان کے ساتھ کا مسئلہ ہے. اور صرف دل میں ذکر تو آدمی کسی وقت بھی خالی اس سے نہیں ہو سکتا ہے. اس عموم سے بعض حالات مستثنا ہیں، یعنی قضاء حاجت کے وقت یا جمع کے وقت، جیسا کہ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب جمع کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، یہ نہیں کہ اس وقت پڑھے. اسی طرح پیشاب پائخانے کے وقت زبان سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتا، البتہ دل پر اگر آپ کے آیت ہی کا معنی گزرا، آیت کا لفظ ہی گزرا تو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن زبان سے اس کو ادا نہ کرے. یہاں جب ذکر کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب ہر حالت میں کیا کرتے تھے سوائے ان چند حالتوں کے. اس سے علماء نے لیا ہے کہ ذکر عام جو ہے، تسبیح، تحمید، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں آپ کسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، آدمی وضو سے ہو یا بے وضو ہو یا جنبی ہو، جنابت اس کے ساتھ ہو، غسل نہ کیا ہو، ہر حالت میں ذکر کر سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. صرف شبہ اس مسئلے میں آتا ہے کیا کلام پاک جو ذکر ہے سب سے، ولا ذکر اللہ اکبر، اسی طرح انہ لذکر لک ولقومک، اللہ رب العزت نے کلام پاک کو ذکر کہا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ بھی، اللہ کا کی کتاب، آیات، سور بھی ہر حالت یعنی وضو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھتے تھے؟ یہ مسئلہ یہاں چھیڑا گیا ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ بھی داخل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں سے سب سے افضل ذکر قرآن پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں سوائے ان حالات مستثنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک پڑھا کرتے تھے، یہ مسئلہ بھی علماء نے اس سے اخذ کیا ہے وہاں. لیکن جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے کچھ احادیث سے استدلال کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کلام پاک نہیں پڑھ سکتا. وہ حدیث، ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث صحیح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے، ذکر میں قرآن بھی ثابت ہے، تو اس سے کئی علماء نے لیا ہے کہ اس حالت میں بھی کلام پاک بغیر چھوئے، آپ مسئلے کو الگ رکھتے ہیں، بغیر چھوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. بعض علماء کہنا ہے کہ ایک آیت دو آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، بعض علماء کہنا ہے کہ نہیں، کلام پاک کا مطلب یا کلام پاک کی نیت کر کے نہیں پڑھنا جائز ہے. اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی جیسے کسی چیز کی تنبیہ، یا مریم ہو، یا مریم کلام پاک کا ایک ٹکڑا، یا مریم اقنوتی لربی کے وسجودی، تو کسی مریم لڑکی کو بلانا ہو تو اس لفظ سے آپ یا مریم اقنوتی کہہ سکتے ہیں، لیکن کلام پاک پڑھنے کی نیت سے نہیں. حدیث شریف میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں آئی ہے جس میں کلام پاک کو اس حالت میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہو. اس حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن ليس الجناب، یعنی سوائے جنابت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک پڑھنے سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی، یعنی جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو کلام پاک نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا ہے لوگوں نے کہ اس خاص حالت میں آپ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ حدیث اس وقت تک اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جب تک صحیح نہ ہو. تمام علماء نے، امام شافعی نے اور امام احمد اور دوسرے علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ اس حدیث سے لے کر کے کہیں کہ کلام پاک کا اس حالت میں پڑھنا حرام ہے. البتہ اب جب حدیث نہیں ثابت، حدیث میں کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملا، تو اصول دین کے اعتبار سے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کی کیا رائے ہے. جب ان کی رائے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ کلام پاک میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈا جائے، حدیث میں نہیں تو قاعدے کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ڈھونڈا جائے. صحابہ کرام میں سے اگر خلفائے راشدین کا عمل ہے تو اس سے ہٹنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین، علیکم معنی سختی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اقوال ڈھونڈنے سے اس باب میں نہیں کوئی ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملتا ہے، ان سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا اور انہوں نے اپنی قضاء حاجت فرمائی، جیسا کہ ہے حدیث کا لفظ میں لے کے آیا تھا یہاں، کی ان علی رضی اللہ عنہ انہ احدث بولا او غایتا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کوئی ضرورت پوری کی، یعنی پیشاب کی یا پائخانے کی، اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، صرف اتنا ذکر تھا، صرف دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد قرأ صدرا من القرآن، پھر اس کے بعد آپ نے کلام پاک کا کچھ حصہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا اقرأ القرآن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ثابت ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقرأ القرآن ما لم یصب احدکم الجنابہ، یعنی قرآن کو پڑھو اس وقت تک جب تک تمہیں جنابت کی حالت نہ ہو جائے، اما فین اصابت ہو جنابت فلا ولا حرفا واحدا، اگر جنابت ہو تو ایک حرف تک بھی نہ پڑھو، یعنی ایک حرف بھی پڑھنا پڑھو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، آپ کا فتویٰ، آپ کا قول صحیح سند سے آپ سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا دوسرے صحابہ مختلف ہیں، اگر تمام کی رائے یہی ہے تو اس سے عدول، اس سے ہٹنا یا اس کو چھوڑ کر کے دوسرے قول کی طرف جانا صحیح نہیں ہوگا. حدیث شریف صحیح آپ کو نہیں ملی، صحابہ کرام کا صحیح قول ملا، اگر سب ایک قول پر متفق ہیں تو وہ قول آپ کو لینا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے اور حبر الامہ کہا جاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التأویل، اے میرے رب ان کو کلام پاک کی سمجھ عطا فرما. تو اسی وجہ سے وہ مفسر قرآن صحابہ ہی کے اندر مشہور ہو گئے تھے. تو ان کی یہ رائے ہے، کہتے ہیں انہ لم یرا بالقرآن للجنب باسا، ان کی یہ رائے ہوئی کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اپنا ورد جو روزانہ کا ہوتا تھا وہ اس حالت میں پڑھا کرتے تھے. یہ آپ سے صحیح سند سے ثابت ہے. مسئلہ یہ رہ گیا دیکھنے کا کہ صحیح حدیث آپ کو اس باب میں نہیں ملی، بلکہ صحیح حدیث میں تو یہ آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان ہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر ہر حالت میں کیا کرتے تھے، تو اس میں ذکر میں کلام پاک بھی ثابت ہوا. اس کی موافقت میں حضرت ابن عباس کی رائے ملتی ہے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ملتی ہے کہ اس حالت میں ایک حرف بھی نہ پڑھو. جہاں تک احتیاط کا مسئلہ ہے، حرام نہیں کہا جائے گا لیکن احتیاط کا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ جنابت کی حالت آدمی کی زیادہ سے زیادہ گھنٹے دو گھنٹے رہے گی، مستحب یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے آدمی، لیکن اگر یہ حالت رہ رہی ہے تو اس وقت تک آدمی احتیاط کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے ایک خلیفہ ہیں، جن کی رائے لینے میں نبی اگر اختلاف نہیں ہے صحابہ کا، تو ان کی رائے لینے میں کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے. اختلاف ہو گیا پھر بھی ترجیح کی صورت میں ہم کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے احتیاطاً صحیح ہے، یعنی جنابت کی حالت میں آپ کلام پاک نہ پڑھیں، یہی زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے. اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کے عمومی الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل احتیاطی ہوتے ہیں کلام پاک کا احترام دیکھتے ہوئے. بہرحال احتیاط یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی نہ پڑھے. چاہے دیکھ مسئلہ صرف آپ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ صرف بغیر دیکھے یا بغیر کلام پاک چھوئے پڑھنے کا ہے، لیکن کلام پاک چھونا اس حالت میں جائز نہیں، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، تو جنابت کی حالت میں بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں کو الگ رکھتے ہیں. پڑھنے کا مسئلہ ہے منہ زبانی، جس کو کہتے ہیں بر زبان، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس مسئلے کا اختلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک لفظ بھی نہ پڑھے، اور حضرت ابن عباس اپنا پورا ورد، ان کا ورد تقریباً روزانہ کا تین پارہ تین جز ہوا کرتا تھا، وہ پورا اس حالت میں پڑھ ڈالتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اسی طرح علماء نے، متاخرین علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ایک عورت خاص حال ایام کی حالت میں ہوگی، اگر اس کو، کیونکہ جنبی اور حائض نفاس والی عورت، ولادت والی عورت کا سب کا حکم ایک ہے، اگر اس کو 40 دن تک روک دیا جائے کہ کلام پاک نہ پڑھے، 4 اس کو 7 دن تک روک دیا جائے کہ کلام پاک نہ پڑھے تو بھولنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے دوسرے علماء نے جنہوں نے عام طور پر منع کیا ہے جنبی کے لیے, حائض عورت یا نفاس والی عورت کے لیے اجازت دی ہے کہ احتیاطاً اضطراراً وہ پڑھ سکتی ہے, کیونکہ مصلحت یاد کرنے کی اس سے بڑھ کر کے ہے. البتہ اگر دیکھ کر کے کلام پاک پکڑنے کی ضرورت ہے تو وہ نہ پکڑے کسی حالت میں, کسی کے ذریعے کسی کی مدد سے کھولے, مسواک وغیرہ سے یا قلم وغیرہ سے کھول کر کے, کسی نے کھول دیا تو الٹ کر کے اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہے. ہمارے خیال سے یہ مسئلہ انشاءاللہ صاف ہو گیا. یعنی یہ کہ صحیح حدیث حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں کلام پاک نہ پڑھنے کی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے. ہم نے صحابہ کا عمل دیکھا, صحابہ کے عمل میں اختلاف ہوا. حضرت علی کی رائے ایک طرف, حضرت ابن عباس کی رائے ایک طرف. حضرت علی کہتے ایک حرف تک نہ پڑھو اور حضرت ابن عباس پورے کئی پارے پڑھ ڈالتے تھے. اس میں مسئلہ احتیاط کرا گیا. احتیاطاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی کلام پاک کو نہ پڑھے. کتنی مدت؟ دو ایک گھنٹے کی ہے. لیکن اگر عورت ہے اس خاص حالت میں بھولنے کا خطرہ ہے تو علماء نے اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے. اگر دیکھ کر کے مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو تو چھوئے نہ, کسی کی مدد سے کھولا جائے اور اس کے بعد وہ بغیر چھوئے لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے کھول کر کے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے. ہمارے خیال سے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العین وکاء الصحیح فإذا نامت العینان استطرق الوکاء. یہ مسئلہ نیند سے متعلق ہے, اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نیند جو ہے وہ وضو کو توڑنے کا سبب ہے, اور مسئلہ گزر چکا کہ وہی نیند ناقض وضو ہے جو گہری نیند ہو, عمیق نیند ہو. لیکن ہلکی نیند ذرا سا ادھر ادھر, وہ جمعہ کے دن خاص طور پہ گاڑی نیند آتی ہے بیٹھے بیٹھے, تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ سرین کا بندھن ہے, وہ کہا کے معنی کہتے ہیں بندھن ہے, وہ اس کا بندھن ہے. فإذا نامت العینان استطلق الوقاء, آنکھ بند ہوئی تو وہ بندھن کھل گیا. آنکھ جاگ رہی ہے کھلی ہے تو بندھن بند ہے. یعنی آپ جان بوجھ کر کے کھولیں تو کھولیں, لیکن آدمی ایسے موقع پر بچا لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آدمی بے خبر ہوتا ہے نیند کی حالت میں تو کیا کچھ نکلا اس کو پتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیند آپ کو گہری آ گئی اور بندھن کے کھل جانے کا احتمال ہے اور آپ اس کو نہ محسوس کر سکیں تو اس حالت میں وضو آپ کا جاتا رہے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں ہے, وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ, جو سو جائے تو ضرور وضو کرے. فَلْيَتَوَضَّأْ امر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وضو کرے. یا اس سے مطلب یہ کہ وہی گہری نیند جس سے شعور اس کا باختہ ہو جائے, شعور اس کا جاتا رہے, وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی. لیکن اگر اس کو احساس ہے اس کا تو اس پر عمل کر سکتا ہے. ہلکی نیند, جیسا کہ صحابہ کرام عشاء کا انتظار کرتے تھے, کان تخفق رؤوسهم, ان کے سر جو ہے داہنے بائیں مائل ہوتے تھے, پھر اٹھ کر کے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے, انما الوضوء علی من نام مضطجعا, یہ روایت ہے کہ وضو صرف اس شخص کے اوپر ہے جو پہلو کے بل, اضطجاع کہتے ہیں پہلو کے بل سو جائے اسی پر وضو ہے. عربی کا لفظ ہے انما, معنی صرف اسی شخص کے اوپر وضو ہے. دوسرا اگر سو رہا بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے یا ٹیک لگا کر کے تو اس پر وضو نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں یہاں, وفی اسنادہ ضعف, یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے کہ صرف سو لیٹ کر کے پہلو کے بل سونے ہی سے نیند ٹوٹتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہو کہ بیٹھ کر کے آپ سو رہے ہیں گہری نیند تب بھی نہیں ٹوٹے گی, اور کھڑے ہو کر کے گہری نیند سو رہے ہیں تب بھی نہیں ٹوٹے گی, آپ آگے ٹیک لگا کر کے سو رہے ہیں یا کسی طرح نہیں ٹوٹے گی, آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ حدیث جب صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ مطلق نوم سے وضو ٹوٹتی ہے, جو گہری نیند ہو یا گہرا نوم ہو اسی سے وضو ٹوٹے گا. اور یہ نہیں, میں نے مثال دی آپ کو گزشتہ مجلس میں کہ بچے جو ہیں کبھی کبھی اٹھ کر کے چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, بولتے ہیں, کھا بھی لیتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, زبردستی ان کو کھلا دیجئے, صبح ان کو کوئی شعور نہیں رہتا, یہ گہری نیند ہے. اسی طرح آدمی کبھی کبھی چلتا ہے تو گہری نیند میں بھی چلتا ہے, اس کو کوئی شعور نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھت پہ سونے سے منع فرمایا ہے جس میں اجار نہ ہو. اجار کہتے ہیں مڈیر کو, جو دیوار چھوٹی ہوتی ہے چھت کے اوپر جس سے آدمی کو گرنے وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا ہے. پیارے رسول نے رات میں اس چھت پہ سونے سے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آدمی سوتے ہوئے کبھی بے خبری میں چل کر کے اس سے گر بھی سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ آدمی کبھی کبھی چلتے ہوئے بھی گہری نہیں سوتا ہے. تو یہ حدیث اس معنی میں بھی یعنی دوسری روایات کے خلاف پڑتی ہے, اور اصل یہ ہے کہ جب حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. دوسری روایت ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی. حجامت کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پچھنی لگوائی, اور اس کے بعد آپ نے بغیر وضو نیا وضو کیے آپ نے نماز پڑھی. وصلى ولم يتوضا, آپ نے وضو نہیں کیا. حجامت کے بعد ظاہر بات ہے خون نکلتا ہے آدمی کا, تو کیا خون کا نکلنا یہ باعث نقض وضو ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو دیکھتے ہیں, ہم بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خون نکل گیا, قدر درہم نکل گیا تو معاف کرتے ہیں, اس سے زیادہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کرنا لازمی ہے. کپڑے میں لگ گیا تو اس کو ناپاک کہتے ہیں اور اس کا دھونا ضروری ہے. ہاں اگر ایک 54 کے برابر ہو درہم کے تو اس کو معاف کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہو تو وضو بھی جاتا رہتا ہے اور کپڑا نجس ہو جاتا ہے اگر اس میں لگ گیا. یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. حقیقت میں آدمی کا خون کیا ناپاک ہے یہ اس میں اختلاف ہے. اور اگر یہ روایت صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حجامت فرمائی بغیر وضو کے, نئے وضو کے آپ نے نماز پڑھی, تو یہ روایت یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ حجامت سے خون نکلنے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ لیکن اس روایت کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دارقطنی ایک مصنف ہیں حدیث شریف سنن دارقطنی میں, انہوں نے اس کی روایت کی ہے اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحابی ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ابن ابی العشرین, یعنی 20 بچوں کے باپ کے لڑکے, یعنی 20 بچوں کے ابو العشرین نام تھا ان کا. ابو العشرین کے یہ لڑکے تھے, 20 بچے تھے ان کے. ابو العشرہ ان ایک درزن کے ان کے لڑکے ہوں تو ان کے لڑکے تھے. ان کے ابو العشرین ایک صاحب ہیں, انہوں نے ان کو ثقہ نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا, یعنی آپ نے حجامت فرمائی اور پھر نیا وضو نہیں کیا, خون نکلا اسی خون کے ساتھ آپ نے یا خون پوچھ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی. حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ دیکھا جائے تو اگر احتیاط کی بات ہے تو الگ ہے, لیکن صحیح احادیث میں آپ کو یہ نہیں ملتا کہ خون نکلنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون خود ناپاک ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, یہ تمام ان کے ترجمہ کرنے والوں نے, ان کی سوانح حیات لکھنے والوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب خلق قرآن کے فتنے میں ان کو ستایا گیا, عذاب دیا گیا ان کو, تو اتنا مارا گیا ان کو کہ ان کے جسموں سے خون اور کپڑے آپ کے لتپت ہو گئے. اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو جو ان کا مخالف تھا ابن ابی دواد, اس نے کہا کہ اتسلی والدم فی ثوبک یا احمد, تم خون تمہارے کپڑوں میں لتپت ہے اور تم اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہو. تو حضرت امام احمد نے ایک ٹوک کلمہ واحدہ میں جواب دے دیا, صلی عمر وجرحه یتعب دما. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ پڑھی اس حالت میں کہ آپ کا خون تیزی سے جاری تھا. مصاب کہتے ہیں یہ پرنالے کو, یعنی بہت تیزی سے خون نکل رہا تھا, اس حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے کپڑوں میں نماز. یہ ہے آدمی کے خون کا مسئلہ. اسی طرح اگر کسی جانور معقول اللحم کے خون کا خون ہے, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ الامہ کہے جاتے ہیں, صحابہ میں سے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں, ان سے صحیح روایت ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کتاب ہے حدیث شریف کی, اس میں منقول ہے کہ انہوں نے نحر جزورا وعالج سلخہ وقطعہ, ایک اونٹ انہوں نے ذبح کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا قد بہت چھوٹا تھا، ہلکے تھے، اسی میں اپنا گم ہو کر کے اونٹ کو کاٹ پیٹ رہے تھے، فاصاب الدم فی بطنہ وثوبہ، یہ روایت میں ہے کہ آپ کے پیٹ میں اور آپ کے کپڑوں میں اونٹ کا خون لگا، فقام وصلی علی رسول اللہ، آپ اسی حالت میں اٹھ کر کے بغیر وضو کے یا کپڑا بدلے آپ نماز میں آپ نے پڑھ لی۔ صحابی جو حلال حرام کو جاننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بارے میں تو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ نادان تھے اس مسئلے میں، نہیں، تو اس سے اکثر علماء نے یہ کہا ہے جو خاص طور پہ حدیث کے متبع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ معقول اللحم، وہ جانور جس کے گوشت کھائے جاتے ہیں، چڑیا ہو، جانور ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا خون ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک ہونا الگ چیز ہے اور حرام ہونا الگ چیز ہے، دونوں الگ چیز ہیں، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ کہیں آپ کی یہ پاک نہیں تو کھاؤ، نہیں، وہ دم مسو حرام ہے کھانا اس کا، لیکن کیا وہ ناپاک ہے؟ ناپاکی اور حرمت دونوں اکٹھا ہو سکتی ہیں، لیکن یعنی حرمت اور ناپاکی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یعنی جو چیز ناپاک ہے وہ ضرور حرام ہے، لیکن جو چیز حرام ہے اس کے ناپاک ہونا ضروری، اس کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، پاک بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت جو آئی ہے یہ کہ جس میں حضرت انس نے، یہ حضرت انس کا قول ہے، حدیث صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی پھر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، اخرج الدارقطنی ولین ہو، اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کا یہ فعل تھا۔ حضرت بن انس بن مالک بھی صحابی، اگر ان سے یہ چیز ثابت ہے جیسا کہ علماء نے اثبات کیا ہے، تو ان کا فتویٰ ہے گویا کہ حجامت سے پچھنی لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہی صحیح ہے۔ مسئلہ احتیاط کا الگ ہے، علماء کے اقوال مختلف آپ کو ملیں گے، لیکن اس کو جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی عالم کے قول سے آپ اس کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے، احتیاط کی شکل الگ ہے، احتیاط اس سے بڑھ کر کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کبھی کبھی بعض حالات میں بھی وہ ایک بدعت کا راستہ کھولتے ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں میں بعض لوگوں نے کہا ہے جہاں حلال حرام کا شبہ ہو، پاکی ناپاکی کا شبہ ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی بچ لے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ احتیاط کریں، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صحیح احادیث سے اس سے منع نہیں ہے، تو اس کو آپ بددین نہ کہیں، اس کو آپ اور کسی برے لقب سے اس کو نہ پکاریں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، جب دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو بھی کسی امام نے کہا، اس کو بھی کسی امام نے کہا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق ہیں، تو پھر لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ وہ اس سے دشمنی، وہ اس سے دشمنی، اور مسلمانوں کی طاقت اسی میں ختم ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اتنی چیز جب آپ مانتے ہیں کہ ہمارے فلاں امام نے اس طرح کہا ہے، دوسرے امام نے اس طرح کہا ہے، جب بات آئے گی کہ ائمہ کا قول لینا واجب ہے، تو آپ کہیں گے چاروں مذہب حق ہے، تو پھر ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ بات لے رہا ہے اس کو غلط نہ کہیے، وہ بات لے رہا ہے، دونوں کی دلیل اگر قرآن اور حدیث سے ہے یا احتیاطی بات ہے، تو اس کو آپ برا مت کہیں، رہا یہ کہ احتیاط الگ چیز ہے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے پاس آتا ہے، یاتی احدکم الشیطان فی صلاتی، دیکھیے اذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے گوز مارتے ہوئے، ہوا کھولتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ختم ہوئی مسجد میں آ گیا، اقامت ہوئی بھاگا پھر۔ اسی وجہ سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی کو جن یا شیطان کا خطرہ کہیں ہو تو اذان کہے، اذان کہے، اذان سے وہ شیطان بھاگے گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی قرآنی آیات وغیرہ سے جن کو جن لگے ہوتے ہیں اور کچھ، تو اذان کے ذریعے سے یقیناً بھاگتا ہے، ہم نے اس کا تجربہ خود کیا ہے، آدمی بے ہوش پڑا تھا، میں نے اذان دی زوردار، او چیخنا شروع کیا زوردار، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں کہتا ہے چھو ہمیں جانے دو۔ بال پکڑنے والی سنت تو ہمیں نہیں معلوم حدیث سے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ بسم اللہ کر کے پکڑو، تو جب تک اجازت نہ دو گے بھاگے گا نہیں، تو ایسا بھی ہوا۔ الحمدللہ توبہ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن اب شیطان شیطان ہے. بہرحال تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اقامت ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہوئی تو آ کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ ینفخ فی مقعد احدکم، دیکھیے سرین میں پھونک مارتا ہے. یہ چیز اللہ تعالی نے اس کو مصلحت سے بہرحال آدمی کے امتحان کے لیے مسلط کر دیا ہے اس کو کہ شیطان آپ کے رگو رگوں میں دوڑ سکتا ہے تو اور ٹانگوں کے بیچ میں تو اس کو بہت بڑی جگہ مل رہی ہے زندگی گزارنے کی، ٹھیک ہے. تو آیات احدکم الشیطان فی صلاتہ، نماز کے اندر آ کر کے آپ کے کسی آدمی کے سرین میں پھونک مارتا ہے. فیخیل الیہ انہ احدث، اس کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کی ریا نکل گئی، اس کا وضو جاتا رہا، حالانکہ ولم یحدث، حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوا اس کو، بس شیطان ایک شبہ ڈال رہا ہے. فاذا وجد ذلک، جب یہ حالت کوئی محسوس کرے، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، جب تک آواز نہ سن لے اپنی یا بو نہ محسوس کر لے تب تک وہ نماز چھوڑ کر کے وضو کے لیے نہ جائے. دیکھیے شیطان ستانا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا ایک یہ طریقہ بتایا کہ جو واضح طور پر اس کو یقین ہو جائے. یہاں یقین آدمی کو ہوگا یا تو بو سونگھ لے، یا کتنا بھی آدمی اپنے نفس سے غافل ہو لیکن